أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ عنکبوت کے آخری حصے پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. سورہ عنکبوت جس مرکزی موضوع کے تحت جس کے مضامین گھومتے ہیں، وہ مرکزی موضوع ہے کہ اللہ کے دین کے لیے مشقتیں اور مصیبتیں جھیلنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خوشی کا دن آ جائے، وہ غلبے کا دن آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے، کافروں سے، باطل پرستوں سے بدلہ لے گا. ان حالات میں مومنوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید سے وابستہ رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہیں، مجادلہ کریں، احسن طریقے سے ڈسکشن کریں. لیکن مناظرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور اس کے بعد کفار مکہ جو اعتراضات اٹھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے دو تین نکات بیان فرمائے. ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات کہلوائی گئی کہ اے رسول، آپ نذیر مبین، لوگوں کو واضح طور پر ڈرانا، آگاہ کرنا، وارن کرنا، یہ آپ کا کام ہے. اس سے زیادہ آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے مطالبے پر آپ نت نئے قسم کی معجزے صادر کرتے رہیں تاکہ لوگ جو ہے لطف لیتے رہیں. آپ کو جادوگر نہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کو کرتب بتاتے رہیں اور لوگ اس میں مہو رہے. لوگوں کو اگر حق بات پانی ہو تو قرآن مجید کافی ہے، قرآن مجید میں ہدایت بہت کچھ ہے، اگر اسے دیکھ لیں تو سب سے بڑا معجزہ یہی ہے. اس کا تیسری بات یہ ہے کہ تمہارے دل خود گواہی دیتے ہیں رسول کی رسالت پر، اور یہ سب اپنی شیخیت کے پندار میں تم خامخواہ اڑے جا رہے ہو، ورنہ تمہارے دل گواہی دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں. آپ کی دعوت سے لوگوں کو چڑ تھی، لوگ چڑ جاتے تھے، اور آپ کی دعوت کو نیچا کرنے کے لیے، اپنا پندار باقی رکھنے کے لیے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے رسول ہیں اور جو دھمکی تم دیتے ہو کہ تمہاری دعوت کو انکار کرنے کے نتیجے میں اللہ کا غضب آئے گا، تو اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو تو اس عذاب کو لے آ کر بتاؤ. یستعجلون بالعذاب، عذاب کے لے آنے کا مطالبہ بار بار کرتے تھے. اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو لاؤ عذاب، ہم سب ختم ہو جائیں گے، دیکھیں گے کہ تمہاری نبوت کیسی ہے، تمہاری رسالت کتنی پاورفل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب کا لے آنا کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ولولا اجل مسمى، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک فکسڈ پیریڈ، ایک متعینہ مدت اگر طے نہ کر دی گئی ہوتی تو عذاب آ جاتا اور اندر خزیہ پاک کر دیا جاتا. لیکن اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اٹھ کر، کسی بے ڈھنگے آدمی نے اٹھا مسجد سے اور مطالبہ کیا عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غیظ و غضب میں آ کر فوراً عذاب نازل کر دیں. یہ اللہ کا ایسا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ولولا اجل مسمى، اگر یہ وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو لجاءہم العذاب، عذاب کبھی کا آ چکا ہوتا. اور سن رکھو، عذاب آنے کے لیے بہت دیر نہیں چاہیے اللہ کے لیے. کہ جس طرح سے صاحب کسی ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے طیارے آتے ہیں، وہاں سے طیارے آتے ہیں، وہاں سے ایئر اسپیس مانگا جاتا ہے، یہ سارے ہنگامے برپا کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں عذاب آنے کا معاملہ. عذاب آئے گا والا یاتینہم بغتہ، اچانک عذاب آئے گا، منٹوں اور سیکنڈوں میں پلک جھپکنے کے اندر عذاب آئے گا. عذاب آنے کے لیے پریئر انفارمیشن نہیں دیا جائے گا، پریئر نوٹس نہیں دی جائے گی، اور بغیر کسی اطلاع کے عذاب آئے گا. تو بغتہ، اچانک سیکنڈز کے اندر عذاب آئے گا. وہم لا یشعرون، اور لوگوں کو کہ عقل جو ہے ہوش حواس نہیں رہیں گے، عقل ٹھکانے لگ جائیں گے، ایسی حالت کے اندر عذاب آ سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عذاب کا مطالبہ کس منہ سے کرتے ہو؟ کیا ڈٹائی ہے تمہاری کہ تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو؟ تمہاری زندگی کا حال یہ ہے کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنی نافرمانیاں کر لی ہیں، رسول کی اتنی مخالفت کی ہے کہ گویا کہ عذاب کو تم نے گھیر لیا ہے، عذاب نے تم کو گھیر لیا ہے، اور چو طرفہ عذاب کا تم نے اسباب اور سامان مہیا کر رکھا ہے، تمہارے اوپر بھی عذاب، نیچے بھی عذاب، آگے بھی عذاب، پیچھے بھی عذاب، تم نے تو اتنے کالے کرتوت کر رکھے ہیں، اب کس منہ سے تم عذاب کا مطالبہ کرتے ہو؟ قرآن کہتے ہیں یستعجلون بالعذاب، عذاب کے لیے اجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، حالانکہ کافروں کو جہنم نے گھیر رکھا ہے، کیسے گھیر رکھا ہے؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، قیامت کے دن عذاب جب چکایا جائے گا ان کو، مدا تو معلوم ہوگا اوپر بھی عذاب نیچے بھی عذاب، یعنی ان کا اوڑھنا بھی عذاب، ان کا پچھونا بھی عذاب، ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ جب تم نے کالے کرتوت اتنے کر لیے ہیں تو اس کے باوجود تم کس منہ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہو؟ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب کہا جائے گا قیامت کے دن چکھو مزہ وہ سارے کرتوت کا جو تم کرتے رہے ہو۔ یہ ساری باتیں گویا کہ مشرکین کو دھمکی دی گئی، مشرکین کو تنبیہ کی گئی، مشرکین کو ڈرایا گیا تاکہ انہیں عقل آئے، ہوش آئے، سمجھ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے خطاب کیا، جیسا میں نے بار بار کہا یہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم، اس میں مخاطبین بدلتے ہیں، موضوعات بدلتے رہتے ہیں، ان کے درمیان کوہرنس اور ربط تلاش کرنا ایک اچھا خاصا گویا کہ ذہنی کام ہے۔ اب گویا کہ قریش کو خطاب کیا جا رہا تھا، اچانک اب خطاب جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کام پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ان مخالفتوں سے تمہیں ڈر جانے کی ضرورت نہیں، دب جانے کی ضرورت نہیں، مصالحت کرنے کی ضرورت نہیں، دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور دل توڑ کر بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس حالات میں، ان سنگین حالات کے اندر بھی کام کو باقی رکھنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، یہ خود علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، کتنا پیار بھرا کتاب ہے، کتنی محبت بھری جو ہے یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہے، اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ اے میرے پیارے بندو، اے وہ بندو جنہوں نے اسلام کے علم کو تھاما ہے، مشکلات کے اندر، اندھیری دنیا کے اندر، تاریخ شب کے اندر تم نے شمع حق کو بلند کیا ہے، اے میرے بندو، اے میرے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا صحابہ اکرام کو، ان کا یہ مقام بھی تھا، ان کی وہ عظمت تھی، ان کی وہ شان تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے کہا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے جو ایمان لا کر اس وقت جو مصیبتیں سہ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ مصیبتوں سے گھبراتے ہیں اور ان کے پیر ڈگمگا جاتے ہیں دو وجہوں سے، یہ ہم میں بھی ہوتا ہے، ہم سب کو یہ دو مصیبتیں آتی ہیں، ایک آدمی کو اپنے گردن کی فکر ہوتی ہے اور ایک اپنے آدمی کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، یہ دو بڑی مصیبتیں ہیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی، آدمی ایک تو اپنی گردن بچانے کی فکر کرتا ہے اور ایک اپنا پیٹ بچانے کی فکر کرتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، میں نے بہت موٹے الفاظ میں کہیں ورنہ مصنیحت کے الفاظ میں لوگ جو ہے کیسی کیسی باتیں بنا کر، بہترین جملے بنا کر رائے حق سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، ایک گردن اور اس سے نیچے اترے تو پیٹ، یہ دونوں چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا کہ تم کو گردن کی فکر ہے، کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے، گردن اڑ جائے تو اڑ جائے، اس سے مبارک کام اور کیا ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں تمہاری گردن کٹ جائے، تمہارا سر اڑ جائے، اس سے مبارک کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ڈھارس بندھائی، ہمت دلائی، اور ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گفتگو فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں عبادت کرتے ہوئے، خدا کی راہ پر جمتے ہوئے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر مکے کی گلی تنگ ہو گئی ہے تو تمہارا دل بھی تنگ ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم دل جو ہے بلند رکھو، خیالات بلند رکھو، اعلیٰ درجے کا مظاہرہ کرو، دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ اِنَّ عَرْضِ وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت وسیع ہے، اگر مکے کی سرزمین تنگ ہے چھوڑ دو مکے کو، اگر مدینے کے اندر تنگ کیا جائے چھوڑ دو مدینے کو، دنیا میں جہاں بھی تم کو تنگ کیا جائے چھوڑ دو، اس لیے کہ میری دنیا چھوٹی نہیں ہے، میری دنیا تنگ نہیں ہے، اِنَّ عَرْضِ وَاسِعَةٌ، میری زمین بہت وسیع ہے، چلے جاؤ، چھوڑ دو اس بستی کو جہاں تم کو تنگ کیا جا رہا ہو، اور ایک نئی دنیا آباد کرو، ایک نئی زندگی کی راہ تلاش کرو، اللہ کے یہاں راہیں کشادہ ہیں، جو بندے اس کے راستے میں محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ آخر میں وہ آیت آئے گی کہا کہ میری سرزمین بہت وسیع ہے، یہ اصل میں ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ ایک معنوں میں اجازت دی گئی صحابہ اکرام کو کہ اگر مکے کے اندر اس وقت زمین جو تنگ کر دی گئی ہے، جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، تم ستائے جا رہے ہو، کھدیڑے جا رہے ہو، مارے اور پیٹے جا رہے ہو، تو اب یہ تم کو ہجرت کر جانا چاہیے، ہجرت کی گویا کہ پہلی منزل اور پہلا اشارہ ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ، اس کا حکم اس آیت کے اندر ہے کہ اب تم کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر مکے کی زندگی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے یہاں، تو مکہ کو چھوڑ کر تم حبش کی طرف ہجرت کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا، پروگرام کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تاکہ حالات سنبھل نہ جائیں۔ تو اس میں پہلے مرتبہ ہجرت جب کیے تو بعض لوگ جو ہے 70 کہتے ہیں، بعض 70-80 کے قریب قریب، اور دوسری ہجرت میں 100 سے زیادہ لوگ ہجرت کر گئے. دو مرتبہ ایک سال کے اندر صحابہ اکرام نے ہجرت کی اور حبش میں جا کر انہوں نے پناہ لی. تو اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، میری سرزمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّا يَا فَعْبُدُونَ، یاد رکھو میری ہی بندگی کرنا، شرک کی ذلت گوارا نہ کرنا، اپنی پیشانی کو کسی اور کے آگے نہ جھکانا. یہ بڑی شرم ساری کی بات ہے، حیات پانی کے لیے، چند روز کی زندگی کے لیے اپنے رب سے کوئی بندہ کیوں شرمسار ہو جائے؟ کیا منہ دکھائے گا کل قیامت کے دن کہ صاحب مکے کے اندر زندگی تنگ کر دی گئی، اس لیے ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. آدمی زمین کو چھوڑ دے لیکن ایمان کو نہ چھوڑے، آدمی خاندان کو چھوڑ دے لیکن ایمان کو نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِيَّا يَا فَعْبُدُونَ، تم کو صرف میری ہی بندگی کرنی چاہیے، بندگی پر جم جاؤ، زمین کو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بندگی کو چھوڑ دو اور زمین پر جم جاؤ، یہ مناسب نہیں ہے. مومن کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندگی پر جمے اور زمین کو چھوڑ دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا مصیبت آ سکتی ہے، کیا پریشانی آ سکتی ہے، حد سے حد زیادہ سے زیادہ کا ہو سکتا ہے، تمہاری گردن اڑا دی جا سکتی ہے، تمہارا سر مروڑ لیا جا سکتا ہے، تمہیں سولی پر چڑھا دیا جا سکتا ہے. اتنا ہی تو کریں گے دنیا کے لوگ، اس سے زیادہ دنیا کے لوگوں کے بس میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے مومن بڑا جری ہوتا ہے. موجودہ دنیا کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے مغربی تہذیب کے لوگوں کو، اسلام دشمن قوتوں کو، کہ مسلمانوں کے اندر مرنے کا جب جذبہ ہے تو وہ قوم جو مرنے کے لیے تیار ہے اسے کیا ماریں گے لوگ، اور وہ قوم جسے زندگی سے محبت ہو ان کو مارنا آسان ہوتا ہے، جسے موت سے محبت ہو اسے مارنا بہت مشکل ہے. تو موت کا ڈر نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تمہاری گردن اڑا دی جا سکتی ہے، پرواہ نہیں، اس کی کوئی جو فکر نہ کرو. کیوں؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، یاد رہنا چاہیے کہ ہر متنفس کو موت آنی ہے. ہر بندہ جو دنیا میں آتا ہے، ہر جی روح کو، ہر جاندار کو دنیا میں جب مرنا ہے تو تم کو خدا کی راہ میں مرنے کے لیے کیا فکر ہے؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو، ہر جی روح کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کدھر جانا ہے؟ مٹی میں جا کر ختم ہونا نہیں ہے. تم الینا ترجعون، اور پھر خدا تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تم جب خدا تعالیٰ کی طرف پلٹائے جاؤ گے تو آدمی کی سعادت سمجھنی چاہیے، آدمی کو اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہاسپٹلس کے بیڈ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے پھندے میں جائے. اس سے بہتر یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں چلتے ہوئے آدمی کو اگر موت آ جائے، اس راہ میں مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اس کی گردن چلی جائے، اس کے خون کا آخری خطرہ تک اس راہ میں بہ جائے، تو بہت ہی سستا سودا ہوگا، مہنگا سودا نہیں ہوگا. اس لیے کہ تم الینا ترجعون، تم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پلٹ کر جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بات یاد رکھو کہ تمہاری یہ کوشش ہے رائے گا نہیں جائے گی. میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا تھا، اللہ بڑا غیور ہے، کسی کا احسان اپنے سر نہیں رکھتا. تو کہا کہ یہ اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو رائے گا جانے نہیں دے گا، تمہاری کوششیں تمہاری صحیح مشغول ٹھہرے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، یاد رکھو تمہاری کوششوں کے بدلے میں، تمہارے گردن اڑ جانے کے بدلے میں، تمہارے خون کا آخری خطرہ بہ جانے کے بدلے میں، مصیبتوں مشقتوں کو جھیلنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت نعیم عطا کرے گا، اور جنت کے اندر اونچی اونچی عمارتیں عطا کرے گا. غرفہ کے لیے اسکائی اسکرائپرس کا ترجمہ بھی کیا ہے بعض مترجمین نے، اسکائی اسکرائپرس. 110 منزلہ نہیں، 210 منزلہ نہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی بڑی عمارتیں دی جائیں گی. غرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اسکائی اسکرائپرس، بڑی ٹال بلڈنگ، بڑی اونچی اونچی عمارتیں تم کو جنت میں دی جائیں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور قرآن کہتا ہے نعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین اجر ہے، کیا ہی بہترین ریوارڈ ہے ان لوگوں کے لیے. الذین صبروا، جو دین حق پر جمے رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھے، اپنے رب سے وابستہ ہو گئے، اپنے رب پر کامل اعتماد کرتے رہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ اونچی اونچی عمارتیں عطا کرے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ تمہیں جان کا خطرہ ہے تو معلوم ہونا چاہیے ہر جان کو مرنا ہے. نمبر ایک، تمہیں پیٹ کا خطرہ ہے تو اللہ نے کہا فَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کون سا جاندار ہے دنیا میں جو اپنا رسک جو ہے اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے. 20 لاکھ مخلوق دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، 2 ملین اسپیشیز کہا جاتا ہے. 2 ملین اسپیشیز کا مطلب تقریباً 20 لاکھ زمین کے اندر جاندار، حشرات الارض، زیرو پائے جاتے ہیں، 20 لاکھ مخلوق پائے جاتے ہیں سوائے انسان کے. انسان کا معاملہ الگ کر دیں، یہ ایک انسان ہی ہے جو اپنے کل کی فکر کرتا ہے، اپنے صرف اپنی زندگی کے نہیں، اپنے بچوں کے، پوتوں کے، پرپوتوں کے لیے، سب کے لیے جو انبار لگا کر جانا چاہتا ہے. سوائے انسان کے 20 لاکھ میں سے ایک کو مائنس کریں تو 19 لاکھ اور کتنے ہزار ہو جائیں گے. اتنے سب مخلوق کے اپنا رسک جو ہے پیٹ پر اٹھائے کر پھرتے ہیں. قرآن پوچھتا ہے انہوں نے کیا انتظام کر رکھا ہے، ان کو کون روزی دیتا ہے؟ ہر ایک مخلوق کو ایک ایک جاندار کو، ایک ایک زیرو کو، ایک ایک حشر کو، حشرات الارض کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، جب ساری مخلوق کو 20 لاکھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو تم کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ تمہارا پیٹ کیوں نہیں بھرے گا؟ تم کو پیٹ کے ڈر کے خاطر جو ہے تم اسلام سے دور بھاگ جاؤ گے؟ نہیں، پیٹ کا ڈر اور گردن کا ڈر، ان دونوں ڈر کو مومن کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَقَعَيِّم مِن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ایسے ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقھا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور ہم تم کو بھی رزق عطا کریں گے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ پروردگار ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یعنی یہ ہے کہ تم اگر پکارو روزی روٹی کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آواز سنے گا، اور نہ بھی پکارو تو تمہاری کیا ضروریات ہی وہ جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ جانتا ہے تمہاری کیا ضرورت ہے، تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے کتنی مقدار میں خوراک چاہیے، وہ جانتا ہے، وہ تم کو عطا کرے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس پر میں صرف بعض طلبہ کی دلچسپی کے لیے بعض نکات عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کتنا بہترین انتظام کر رکھا ہے. غور کریں، سوچیں، پڑھتے جائیں تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو رزق پہنچانے کا کیا بہترین انتظام کر رکھا ہے. فوڈ چین پر آپ نے پڑھا ہوگا، ایکولوجیکل بیلنس پر آپ نے پڑھا ہوگا، اگر طلبہ ہیں تو ان لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے کہ ایک جاندار کو دوسرا جاندار، دوسری جاندار کھا لیتی ہے، چھوٹی مخلوق کو بڑی مخلوق کھاتی ہے، چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھاتی ہے، پتنگوں کو چپکلی کھا لیتی ہے، ایک چین لنک ہے، سانپ اور خرگوش کو جو ہے چیل کھا لیتی ہے، چیل کے انڈے کو سانپ کھاتا ہے، سانپ سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیولا کو پیدا کیا، ایک چین پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. رزق رسانے کے انتظام پر غور کرو گے تو عقلیں دنگ رہ جائیں گی. میں صرف ایک دو مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. دیمک جو ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں دیمک، وہ ایک دیمک جو ہے بیک وقت تقریباً 2000 انڈے دیتی ہے ایک دیمک، اور ایک جھنڈ کے اندر اگر 100 دیمک بھی ہم مان کر چلیں تو 20 لاکھ انڈے بیک وقت وہ دیمک دیتی ہیں، 20 لاکھ انڈے، اور 20 لاکھ اگر بچے ہو جائیں تو دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، ایکولوجیکل بیلنس بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، ایک چھوٹے 100 دیمک کی جو کا جھنڈ ہوگا، ان کا جو گروپ ہوگا، اس گروپ سے 20 لاکھ انڈے ایک سیزن میں نکلتے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بہت سے کیڑے اور مکوڑے ہیں جن کے لیے یہ انڈے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، بڑے مرغوب ہوتے ہیں، بڑے ہی بیوٹیفل ڈش ہوتے ہیں، تو کئی حشرات الارض ان انڈوں کو کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 20 لاکھ انڈوں میں صرف 500 یا 600 انڈے بچتے ہیں، باقی سب دیگر حشرات الارض کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، 20 لاکھ انڈے دلواتا ہے لیکن 20 لاکھ انڈوں سے 20 لاکھ دیمک پیدا نہیں کرواتا، بلکہ وہ سب غذا کا انتظام کر دیتا ہے دیگر کیڑے اور مکوڑوں کے لیے. گزشتہ سال میں نے بتایا تھا کہ چیونٹیاں اپنے گھروں کے اندر بعض خاص قسم کی مکھیوں کو لے جا کر اریسٹ کر کے رکھتی ہیں، اس لیے کہ وہ مکھیوں کے لعاب کو جو ہے چیونٹی کے بچے کھاتے ہیں. وہ مکھی کا جو لعاب ہے وہ لعاب چیونٹی کے بچوں کے لیے بہترین جوس اور بہترین غذا کا سامان فراہم کرتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق رسانے کا انتظام کیا. یہ جو ہم کوئل دیکھتے ہیں، کوئل کو اللہ تعالیٰ نے کیا عقل عطا کی ہے کہ ہر دن سورج کے غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ رات کا کھانا کھا لیتا ہے. آپ نوٹ کریں، سورج ایک وقت غروب نہیں ہوتا، کبھی 7 بجے غروب ہوتا ہے، کبھی 6 بجے غروب ہوتا ہے، کبھی 6:40 پر، اور وہ کوئل ایسا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے اپنا خوراک یا اپنا کھانا ختم کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سب انتظام کیا. اور ایسی ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو سناؤں گا کہ یہ لوگ جو لائیو بیلکنوز جسے کہتے ہیں، آتش پشاں پہاڑ فلیپائنز میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، مختلف جگہ یہ آتش پشاں پہاڑ پھوٹتے ہیں، ان کے درمیان ڈیپ ویلیز قائم ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی گہری کھائیاں اور ویلیز وادیاں قائم ہوتی ہیں. ان وادیوں پر قریب میں ایک ریسرچ کی ٹیم گئی وہاں دیکھنے کے لیے کہ کیا زندگی ہے، کس قسم کے جو پتھر نکلتے ہیں، وہ جو بیلکنوز ہوتے ہیں اندر، تو میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا 1600 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہاں منرلز اور پتھر پگھلتے ہیں، اور جب باہر آ کر یہ بیلکنوز پھٹ کر گرتے ہیں تو تقریباً 300 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتی ہے وہاں. اس کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ پہاڑ بنتے ہیں، وادیاں بنتی ہیں. ان وادیوں کا معائنہ کرنے کے لیے ایک سائنٹیفک گروپ، ایک سائنسدانوں کا گروپ گیا تھا. وہاں ان کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی، سانپ جیسی ایک مخلوق، سانپ سے ملتی جلتی ایک مخلوق کا سوراخ ملا ان کو، دیکھنے پر سانپ جیسے، دنگ رہ گئے وہ. بعد میں اس کو قریب جا کر دیکھا تو وہ سانپ نہیں ہے بلکہ تقریباً 2 میٹر لمبا ایک کیڑا ہے، عجیب غریب قسم کا کیڑا. اسے پکڑ کر لائے لیبورٹری میں، انہوں نے ٹیسٹ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑا ایسا ہے، نہ اس کا نظام ہاضمہ ہے، نہ اس کا نظام تنفس ہے، نہ اسے ریسپریٹری سسٹم ہے، اس کے لیے اسے ناک بھی نہیں ہے، اس کے لنگس بھی نہیں ہے، ریسپریٹری سسٹم بھی نہیں ہے اس کا، اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی نہیں ہے. آپ غور کریں کہ یہ کیڑا کیسے زندہ رہتا ہوگا. دو میٹر لمبا، یعنی سانپ کے معنی دو میٹر لمبا کیڑا ہے، نہ یہ سانس لیتا ہے یہ کیڑا اور نہ یہ کوئی چیز کھاتا ہے، پھر یہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ صرف ایک قلب ہے، ایک دل ہے جو حرکت کرتا ہے. بعد سائنٹسٹ نے جب ریسرچ کیا، غور و فکر کیا اس کیڑے پر، تو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جلد میں جراثیم کچھ پیدا کیے ہیں، وہی جراثیم اس کے لیے خوراک بھی ہیں، وہی جراثیم اس کے لیے آکسیجن لینے کے ذریعہ بھی ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی تعریف کیجئے کہ کیسے کیسے مخلوقات کو اس نے پیدا کیا اور کیسے کیسے رزق رسانی کا سامان کرتا ہے. آپ اس پیچھا پہاڑ کے درمیان کون سا دانہ اگتا ہوگا، کون سا چارہ اگتا ہوگا، کون سی گھاس اگتی ہوگی، کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں، لیکن اللہ وہاں بھی کیڑے پیدا کرتا ہے، ان کیڑوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، خود ان کی جلد میں جراثیم پیدا کرتا ہے، وہ جراثیم ان کے لیے غذا کا بھی سامان کرتے ہیں، وہ جراثیم ان کے لیے آکسیجن لینے ریسپریٹری سسٹم کا بھی انتظام کرتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں فکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک جاندار کو جب روزی مہیا کرتا ہے، اپنی جگہ پر روزی مہیا کرتا ہے، تو تم کو بھی روزی مہیا کرے گا. تم ڈٹ جاؤ ایمان پر، اسلام پر. میں صرف ایک اور مثال دیتا ہوں، ایک خاص قسم کا الو، الو تو بہت عام ہے، گالیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لوگ، تو ایک خاص قسم کا الو ایسا ہوتا ہے جو اڑتا نہیں، حرکت نہیں کرتا، بڑا سست و کاہل الو ہے. وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور ریڈیشن پاس کرتا ہے، چوہائیں بھیجتا ہے. جب وہ ریڈیشن پاس کرتا ہے تو اس ریڈیشن کے اندر ایسا اٹریکشن ہے، ایسی اس کے اندر جاذبیت ہے کہ خاص قسم کی چڑیا اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے. وہ ریڈیشن کی وجہ سے یہ خاص قسم کی چڑیا اس جنگل میں بسیرا کرتی ہے، وہ اس ڈالی پر آ کر بیٹھتی ہے جہاں وہ الو بیٹھا ہوا ہے، تو الو بغیر حرکت کیے بس جھپٹتا ہے اور اس چڑیا کو ہضم کر جاتا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ، کون ہے اس سے بہترین انتظام کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ایک ایک مخلوق کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے. وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول میں جو جاندار جو مخلوق بستے ہیں، جہاں چھ چھ مہینے تک برف باری ہوتی ہے اور برف سے پوری زمین ڈھک جاتی ہے، وہاں کے جانداروں کو اللہ تعالیٰ کھانے کا کیسے انتظام کرتے ہیں؟ پڑھیں نیشنل جیوگرافکس نام کا ایک پرچہ آتا ہے امریکہ کا، اور اسی نام اسی گروپ کا وہ چینل بھی ہے، نیشنل جیوگرافک چینل. نیشنل جیوگرافک جو میگزین آتا ہے، اس میگزین کو پڑھیں تو حیرت انگیز مثالیں ملیں گی آپ کو. یہ سب کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ربوبیت کے راز کو مومن کو تلاش کرنا چاہیے تھا. لیکن آج کا مومن، پیٹ بھرا مومن ہے، اس سے یہ کام نہیں بن سکا، تو آج دیگر لوگ یہ کام کرتے ہیں. اسی میگزین میں میں نے یہ بھی پڑھا ایک مرتبہ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے. ایک طرح ہے جس میں سے ایک گوند نکلتا ہے، کیکر کا گوند، مختلف گوند ہوتے ہیں نا، ایک درخت سے خاص قسم کا گوند نکلتا ہے، اور وہ گوند اسی درخت میں بہترین قسم کے پھول بھی نکلتے ہیں. وہ درخت اور چیونٹیں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہے دونوں کے درمیان، اور یہ کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں ہے، دونوں کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ چیونٹیوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس درخت پر بسیرا کرتے ہیں، اور چیونٹیوں کو وہ درخت اپنا گوند مہیا کرتا ہے. کس کے عوض؟ اس بات کے عوض کہ چیونٹیاں اسی درخت میں اسی شاخ میں بسیرا کریں، کیونکہ وہ گوند کھائیں، اس کے عوض میں بندروں کو آنے نہ دیں. بندر اگر اس درخت پر آئیں گے تو اس کے خوبصورت ترین پھولوں کو جو ہے وہ اجاڑ دیتے ہیں، وہ اچک لے جاتے ہیں، اس کے بندروں کو نہ آنے دینا چاہیے. اس ایگریمنٹ کے تحت چیونٹیوں کو وہ ایک قسم کا درخت، ایک قسم کا خاص گوند عطا کرتا ہے. رزق رسانی کا سامان اللہ تعالیٰ عجیب و غریب قسم سے کرتا ہے، چیونٹیوں کو، دیمکوں کو، حشرات الارض کو، سانپ کو، بچھو کو، ایک ایک جاندار کی آپ مثال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب رزق رسانی کا انتظام کرتا ہے تو آخر ہم کیوں فکر مند ہوں؟ ہم کیوں اتنے متوحش ہوں؟ ہم کیوں وحشت کا شکار ہو جائیں کہ صاحب کل ہماری روزی روٹی کا راستہ بند ہو گیا تو ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے؟ نہیں، فکر نہیں کرنی چاہیے. آدمی کو کوشش تو کرنی چاہیے، محنت تو کرنی چاہیے، اپنی صلاحیت کو تو بڑھانی چاہیے، لیکن قسمت سے روزی روٹی ملتی ہے، محنت سے نہیں، صلاحیت سے نہیں، قسمت سے روزی روٹی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان پر ڈٹ جاؤ، نہ گردن کا خوف کرو، نہ پیٹ کا خوف کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بلا انسان تو من خلق السماواتی والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. پوچھو ان لوگوں سے زمین اور آسمان کس کے قبضے قدرت میں؟ جب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا بھی انتظام کرے گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بعض بندوں کو واپر مقدار میں روزی روٹی عطا کرتا ہے اور بعض بندوں کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کی حکمت ہے. ان اللہ بكل شيء عليم. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے. ولئن زلزلہ من نزل من السماء ماء. اور یہ لوگ پوچھتے ہیں تو ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے؟ اس کائنات پر غور کرے دیکھیں، بارش کون برساتا ہے؟ بارش کے بعد زندگی کون عطا کرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. زمین کو وہ زندگی عطا کرتا ہے بارش کے بعد. زمین کی زندگی کے بارے میں مختصراً میں بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا کہ بارش کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندگی عطا کرتا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. زمین مردہ کیوں ہو جاتی ہے؟ زمین کے اندر منرلز ہوتے ہیں، لیونگ آرگنیزمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وائرس اینڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں زمین کے اندر ہوتی ہیں. ایک گرام آف سوائل، ایک گرام مٹی کا ایک گرام لے لیں تو ایک گرام کے اندر کئی خربوں جراثیم پائے جاتے ہیں. لیکن وہ جراثیم جو ہے ڈیفنکٹ ہو جاتے ہیں، ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے، وہ مر نہیں جاتے بلکہ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ سکڑ جاتے ہیں اور ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر سے پانی کے مادے ختم ہو جاتے ہیں. جب بارش کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب و غریب انتظام ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو H2O، پانی کو H2O ہم کہیں گے، اس سے آیونائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور ہائیڈروجن آیان جو ہے ان جراثیم کو دیے جاتے ہیں. جو ڈی ہائیڈریٹڈ جراثیم ہے، وہ جراثیم جن کے اندر سے ہائیڈروجن کے آیان ختم ہو گئے ہیں، بارش یہ تحفہ دیتا ہے، یہ عطیہ دیتا ہے کہ ہائیڈروجن کے آیان، ہائیڈروجن کے خلیے، ہائیڈروجن کے آیان جب ان کو دیے جاتے ہیں ان جراثیم کو، تو پھر وہ جراثیم زندہ ہو جاتے ہیں، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح بارش کے بعد نائٹروجن فکسیشن کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ جو پتے ساری چیزیں گر جاتی ہیں، اس سے نائٹروجن فکسیشن کے پروسیس سے وہ کھاد بنتے ہیں، وہ سارے پتے، وہ ساری چیزیں جو دب گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر سے زندگی کے اندر روئیت بھی پیدا ہوتی ہے، بالغ بھی پیدا ہوتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو زمین کے اندر زندگی کیسا پیدا ہوتی ہے؟ بارش کے نتیجے میں، یا تو نائٹروجن فکسیشن پروسیس یا ہائیڈروجن آیان جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بارش کے خطرے، تو اس کے نتیجے میں بیکٹیریا زندہ ہوتی ہیں، بیکٹیریا زندہ ہوتی ہیں تو زمین پھر زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے بعد قرآن نے ایک اور جگہ کہا وَقَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، بارش کے بعد جس طرح سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح تمہارا بھی دوبارہ اٹھایا جانا عین ممکن ہے. اس پر ایک سائنٹسٹ، ٹرکی کے سائنٹسٹ نے، ان کا نام لکھا ہوا ہے ہیلوک نوربیکی، مسلم ہے وہ، بعد میں اردو میں اس کو نور باقی لکھا ہوا ہے، انہوں نے بڑا ہی بہترین اس پر ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کیسے عطا کرے گا. کہا کہ یہ جو بیکٹیریا ہیں جو ایک ملی گرام آف سوائل کے اندر خربوں جراثیم پائے جاتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ ڈیفنکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا جینیٹک کوڈ باقی رہتا ہے. جینیٹک کوڈ پر میں نے گزشتہ سال گفتگو کی تھی، وہ ہیلیکل جو اسپرنگ کے فارم میں ہوتے ہیں، اس کے ایسڈس ہوتے ہیں ٹی سی جی، یہ چار قسم کے جو لکوڈ ہوتے ہیں، سولوشن ہوتی ہے، ساری چیزیں ہم نے گزشتہ سال گفتگو کی ہیں. وہ جو جینیٹک کوڈ ہے، وہ جینیٹک کوڈ پرزرو ہوتا ہے، باقی رہتا ہے، صرف بارش کے نتیجے میں وہ جینیٹک کوڈ کو پھر تازہ کر دیا جاتا ہے، ریوائو کیا جاتا ہے. نورواقی نے لکھا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ قبر میں آدمی کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ باقی رہ جاتا ہے جو رائی کے دانے کے برابر ہے، حدیث میں یہ بات ہے. تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، سمجھا ہے کہ قبر میں انسان کو دفن کرنے کے بعد پورا جسم جب مٹی کھا جاتی ہے تو ایک چھوٹا سا حصہ رائی کے دانے کے برابر جو باقی رہتا ہے وہ انسان کا جینیٹک کوڈ ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، موٹا موٹا حساب لگایا گیا ہے، 10 بلین انسان آج تک، کم از کم 10 بلین انسان جو ہے دنیا میں آج تک پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور 10 بلین انسان کے یہ جینیٹک کوڈ کو اگر اٹھائیں ہم، ایک جینیٹک کوڈ کا سائز ہے 1 مائکران، 1 مائکران یعنی 1 سینٹی میٹر کا 1 لاکھواں حصہ، 1 مائکران ہوتا ہے، 1 مائکران ایک انسان کا جینیٹک کوڈ ہے. 10 بلین انسان کے جینیٹک کوڈ کو اٹھائیں تو آدھے گلاس کے اندر بھر لیا جا سکتا ہے. قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس آدھے گلاس کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کن کہے تو فیکون کے نتیجے میں بلین اور بلین سب انسان، کروڑوں قسم کے انسان دنیا کے پھر میدان محشر کے اندر پیدا ہو جائیں گے. تو میدان محشر میں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں ہے. طلبا کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے کہ انسان کا جینیٹک کوڈ جو 1 مائکران ہوتا ہے، پورے قیامت تک آنے والے انسانوں کے جینیٹک کوڈ کو آدھے بیکر میں، ہاف اے بیکر میں، آدھے گلاس کے اندر بھر لیا جا سکتا ہے، اور قیامت کے دن وہ آدھا گلاس اٹھا کر پھینکے تو میدان محشر میں سارے انسان پھر سے زندہ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جا سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو کون ہے جو بارش برساتا ہے اور کون ہے جو مردہ زمین کو پھر سے زندگی عطا کرتا ہے. جب خدا تعالیٰ کرتا ہے تو تمہارا بھی دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جانا بہت آسان بات ہے. بل اکثر لا یعقلون، لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے اور وہ فکر نہیں کرتے، بات کو سمجھتے نہیں، کن ذہن کے لوگ ہیں، ربی ہو جاتے ہیں لوگ. اگر لوگ غور و فکر کریں، عقل کو استعمال کریں، تو یہ ساری باتیں ان کے لیے سمجھنا آسان ہے. انہی کچھ باتوں پر میں آج گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ شہر کے حالات جو ہیں ویسے پریشان کن بھی نہیں لیکن حالات ٹھیک بھی نہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ خواتین بھی آتی ہیں تو جلدی سے وہ نکل جائیں، اور آپ لوگ بھی زیادہ دیر کیے بغیر اور گروپ گروپ میں جانے کے بجائے، گفتگو کرنے کے بجائے، ایک ایک دو دو کر کے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں. اس لیے آج گفتگو جلد ختم کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، پروردگار تیری باتوں پر ہمیں اعتماد عطا فرما، ہمیں یقین عطا فرما، قرآن سے ہمیں کافی محبت عطا فرما، شوق عطا فرما. رب العالمین، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما. عذاب جہنم جو اوڑھنا اور بچھونا بن جائے گا کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار، ہمیں جان کا جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بلند فرما دے، اور تیرے دین کے لیے نڈر ہونے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے لیے ہمیں جری ہونے کی توفیق عطا فرما، اور تیرے دین کی خاطر کسی سے خوف نہ کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار، روزی روٹی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم سب کو باپر مقدار میں روزی عطا فرما. ہم سب کو اے پروردگار تو ہی روزی روٹی عطا کرنے والا ہے. ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور جتنا کچھ تو نے رزق عطا کیا ہے اس پر اکتفا کرنے، قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما. حرص کے عذاب میں مبتلا ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار، کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرنے، مطالعہ کرنے اور تیری ربوبیت کے راز کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے عقل و شعور میں پختگی عطا فرما. اے پروردگار، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.